پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ سلام قبول فرمائیے۔ ہم خداوند تعالیٰ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفضل کلام کو سن سکیں۔ سامعین، واقعی خداوند تعالیٰ ہمیں روز ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کے کلام سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلیں اور سنیں کہ وہ آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا نصیحت دینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، آئیے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں۔ ہمارے پاک پروردگار رب العالمین، ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو سن سکیں۔ آج جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں، تیرے کلام کا ایک ایک لفظ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، آج ہم خروج کی کتاب کے 19ویں باب پر غور کریں گے۔ سامعین، اس باب میں ہم خاص طور سے 5 باتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اسرائیلی کوہ سینا کے بیابان میں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خداوند تعالی حضرت موسیٰ کو بلا کر انہیں اسرائیلیوں کے لیے پیغام دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو پیغام سناتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسرائیلی خداوند تعالیٰ سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ پہاڑ پر اتر کر اسرائیلیوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ سامعین، یہ 19واں باب انہی 5 باتوں پر مشتمل ہے۔ آئیے ذرا پہلی اور دوسری آیت کو سنیں۔ لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے، اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان میں ہی ڈیرے لگائے۔ سامعین، ان آیتوں میں ہم کوہ سینا کے بارے میں 2 بار پڑھتے ہیں۔ کوہ سینا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی شریعت دی جائے گی۔ آپ کو یاد رہے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی شریعت نہیں تھی۔ پہلی بار خداوند تعالیٰ اپنا دل انسان کے لیے کھول رہا ہے اور اس کو اپنے احکام دینے جا رہا ہے۔ وہ انسان سے کیا امید رکھتا ہے اور اس سے کیا کیا کہنا چاہتا ہے، یہ ہم آگے چل کر اسی خروج کی کتاب میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے، وہ انہیں کچھ خاص باتوں کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ آئیے ذرا آگے چلیں اور تیسری آیت سے پانچویں آیت تک عبارت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہے اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تمہیں میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ سامعین، اسرائیلی مصر سے کوہ سینا تک پہنچ گئے ہیں، اب خداوند تعالیٰ انہیں مصر سے نکالنے اور عہد کے ملک میں پہنچانے کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے۔ جی ہاں، انہیں عہد کے ملک میں پہنچانے کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے اس سفر کو اپنی پکنک اور سیر سپاٹا سمجھ کر بھول نہ جائیں۔ کئی لوگ ہیں جو بڑے لمبے لمبے اور تکلیف دہ سفر طے کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ سفر بالکل بے مقصد ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ لیکن خداوند تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، نہ تو وہ خود کوئی کام بے مقصد کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی انسان سے بے مقصد کام کرواتا ہے۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ انہیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مصر میں کیا 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 ہے۔ لیکن کیوں اور کس مقصد سے؟ سامعین، جب خداوند تعالیٰ لوگوں کو برکتیں دیتا ہے تو اس کی یہ برکتیں بھی بے مقصد نہیں ہوتیں۔ اس لیے اگر آج آپ اس کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی سے بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور چاہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں تاکہ وقت آنے پر اس کے لیے استعمال ہو سکیں۔ خداوند تعالیٰ اپنا مقصد ظاہر کرنے کے لیے اسرائیلیوں کو کوہ سینا کے نزدیک بلا رہا ہے۔ وہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا تم میرے حکموں پر عمل کرو گے؟ اگر تم میرے حکموں پر چلو گے تو تم کو طرح طرح کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ یہاں پر اسرائیلی لوگ خدا کے فضل کے بدلے شریعت لینے جا رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے انہیں پوری پوری آزادی ہے، وہ چاہیں تو فضل کو چنیں چاہیں تو شریعت کو چنیں۔ انہیں یا تو خدا کے فضل کو چننا ہے یا اس کی شریعت کو چننا ہے، ایک ہی چیز کا انتخاب وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے اس وقت شریعت کو چنا، لیکن دور حاضرہ میں تمام غیر قوموں پر خدا کا فضل انڈیلا گیا۔ وہ لوگوں کو شریعت کے ذریعے نجات نہیں دیتا بلکہ فضل کے ذریعے دیتا ہے۔ آئیے ہم ذرا شریعت اور فضل کے فرق کو دیکھیں۔ اس سے متعلق چھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، شریعت ہم سے کچھ طلب کرتی ہے لیکن فضل ہم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔ دوسری بات، نجات پانے کے لیے شریعت ہمیں اپنے قوانین پر چلنے کو کہتی ہے لیکن فضل صرف ایمان لانے پر زور دیتا ہے۔ دیکھیے ایفیسیوں کے خط کے دوسرے باب کی آٹھویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ تیسری بات، شریعت قربانی مانگتی ہے جبکہ فضل خود قربانی دیتا ہے۔ چوتھی بات، شریعت کہتی ہے عمل کرتے رہو جبکہ فضل کہتا ہے آرام کرو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ شریعت ہمیں ڈراتی اور ملامت کرتی ہے جبکہ فضل ہمیں تسلی دیتا اور برکتیں دینے کے لیے بلاتا ہے۔ چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت ایک اچھے اور شریف آدمی کے اندر بھی نقص نکال دیتی ہے، لیکن فضل ایک برے آدمی کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ سامعین، جبکہ شریعت ایک طرف تو خداوند تعالیٰ کے عظیم کردار کو ظاہر کرتی ہے، دوسری طرف یہ انسان کی کمزوریوں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ دیکھیے رومیوں کے خط کے تیسرے باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ان آیتوں کو نکال لیں اور انہیں اپنی بائبل شریف میں دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ سامعین، خداوند تعالیٰ نے انسان کو شریعت اس لیے نہیں دی کہ وہ اس سے نجات حاصل کرے۔ بائبل شریف میں کہیں پر کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملتی جہاں پر یہ آیا ہو کہ شریعت اس لیے دی گئی کہ انسان نجات حاصل کرے۔ تو پھر شریعت کیوں دی گئی؟ اس کا جواب غلطیوں کے خط کے تیسرے باب کی 19ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ اسے سنیے، میں آپ کے لیے اسے پڑھتا ہوں۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ سامعین، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ یہ اس وقت تک کے لیے دی گئی تھی جب تک ہمارے حضور اقدس جناب سیدنا مسیح کا ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن اب ان کے ظہور کے بعد شریعت کا استعمال بس اتنا باقی رہ گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جانچیں اور نجات پانے کے لیے سیدنا مسیح پر ایمان لائیں۔ ذرا غلطیوں کے خط کے تیسرے باب کی 24ویں آیت کو بھی دیکھ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ واقعی شریعت ہمیں ایک استاد کی مانند بچے کی طرح انگلی پکڑ کر جناب سیدنا مسیح تک پہنچاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن، اگر آپ اپنے آپ کو ایک گنہگار سمجھتے ہیں تو آپ کو ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے، اور شریعت آپ کو ان تک پہنچنے میں آپ کی نمائندگی کرے گی۔ آئیے ذرا خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 6ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے، انہی باتوں کو تو اسرائیل قوم کو سنا دینا۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ اسرائیلیوں سے فرماتا ہے کہ تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ سامعین، یہ دونوں اختیارات اسرائیلیوں کو شریعت پر چلنے کے بعد ہی حاصل ہوں گے۔ لیکن پطرس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 9ویں آیت میں مرقوم سبھی اختیارات جناب سیدنا مسیح پر ایمان لانے کے بعد فضل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا ان اختیارات کو بھی دیکھتے چلیں جو فضل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ پطرس کے خط کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 9ویں آیت کو نکالیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ واقعی ہمارے لیے یہ کتنی بیش بہا بات ہے کہ اس نے یہ تمام اختیارات فضل کے ذریعے عطا کیے ہیں۔ لیجیے اب ذرا 7ویں اور 8ویں آیت پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھیں بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے، اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ میرے بھائی، حضرت موسیٰ نے اسرائیلیوں کا جواب خداوند تعالیٰ کو جا کر سنا دیا۔ انہوں نے خداوند تعالیٰ سے فرمایا، جیسا تو نے ان لوگوں سے کہا ہے وہ ویسا ہی کرنے کو تیار ہیں۔ سمجھ، یہاں پر اسرائیلیوں نے خدا کے فضل کے بدلے شریعت کو چن لیا ہے جس پر وہ آج تک نہیں چل سکے ہیں. اوپر سے خدا کے فضل کو بھی ٹھکرا دیا ہے, بلکہ اس فضل کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اسے صلیب پر لٹکا دیا. لیکن وہ فضل تیسرے دن زندہ ہو کر ساری قوموں کے لیے نجات کا باعث بنا. میرے بھائی, جو کوئی اس فضل پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے. آپ کا اس فضل کے لیے کیا نظریہ ہے؟ آپ اس پر ایمان لا کر نجات حاصل کریں گے یا اسے ٹھکرا دیں گے؟ جانتے ہیں وہ فضل کون اور کیا ہے؟ وہ ہمارے آقائے دو جہاں جناب سیدنا مسیح ہیں. بہرکیف لیجیے, اب ہم 16 اور 17 آیت کو پڑھتے ہیں, خروج کی کتاب کے 19 باب کی. جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی, اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی, اور کرنا کی آواز بہت بلند ہو گئی, اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے, اور موسیٰ لوگوں کو خیمے گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے, اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے. سامن, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے ظاہر ہونے کا بھی ایک عجیب انداز ہے. وہ سیاسی لیڈروں کی طرح لوگوں کے درمیان حاضر نہیں ہوتا. جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی لیڈر کہیں جاتا ہے تو وہاں پر اس کے استقبال کی تیاریاں کافی زور شور سے منائی جاتی ہیں. ایک اچھا اسٹیج سجایا جاتا ہے اور لوگوں پر کافی خوشی چھائی رہتی ہے. لیکن یہاں پر خداوند تعالیٰ کی آمد ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑی ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے. زور سے بادل گرج رہے ہیں, بجلی چمک رہی ہے, اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی ہے. ایسا خوفناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ سارے لوگ ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں. سامعین, خدا کا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا یہی انداز ہے. جہاں پر خدا کا وجود ظاہر ہوتا ہے وہاں پر اسی طرح کی اتھل پتھل ہوتی ہے. خداوند تعالیٰ پہاڑ پر اتر آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس سے ملوانے کے لیے پہاڑ کے نزدیک لے جاتے ہیں. اس وقت 600,000 سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو پہاڑ کے ارد گرد کھڑے ہیں. اب ذرا 18 آیت سے 21 آیت تک کی عبارت کو بھی سنیے. اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا, کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا, اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا, اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہو گئی تو موسیٰ بولنے لگا, اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا, اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا, اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا. سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے, تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بہتیرے ہلاک ہو جائیں. میرے بھائی, شاید خداوند تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ لوگ کوہ سینا پر چڑھ کر کچھ دیکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ وہاں صرف خدا کی آواز سن سکے لیکن کچھ دیکھ نہ سکے, کیونکہ آگ اور دھوئیں سے پورا پہاڑ کانپ رہا تھا. اور یہاں پر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18 آیت کی وہ بات پوری ہوتی ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. واقعی کیسی عجیب بات ہے یہ کہ خدا ہے لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اور جو شخص اس کو محسوس کر کے اس پر ایمان لاتا ہے وہی سچے بندوں میں شمار کیا جاتا ہے, اور جس کو ہم نہیں دیکھتے اس کو قبول کرتے ہیں, تو یہی سچا ایمان بھی کہلاتا ہے. ہم عبرانیوں کے خط کے 11 باب کی 1 سے 3 تک کی عبارت پڑھتے ہیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں, یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. بہرکیف ایمان ہمارا آج کا مضمون نہیں ہے, لیکن ہم یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے بہت نزدیک ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. لیکن ایک وقت آئے گا
जब हम उसे रूबरू देखेंगे। जी हाँ मेरे भाई, और ये तब हो सकेगा जब हम इस जिस्म को छोड़कर नया जिस्म हासिल करेंगे। आइए अब जरा इस बाब की बाकी चार आयतों को भी पढ़ लें। 22वीं आयत से 25वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और काहन भी खुदा के नज़दीक आया करते हैं, अपने तई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावन उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावन से कहा कि लोग कुएं सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। खुदावन ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहन और अवाम हदें तोड़कर खुदावन के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताई। मेरे भाई, शायद आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसराइलियों ने शरीयत को मांगकर बहुत बड़ी भूल की। वो इस बात को नहीं जानते थे कि वो कितने कमजोर हैं। वो नहीं जानते थे कि खुदा का वजूद कितना खौफनाक और दिल को दहला देने वाला है। क्या ऐसे जलाली खुदावंद की शरीयत इंसान पूरी कर सकता है? वो इस बात को शायद नहीं समझ पाए कि वो कितने कमजोर हैं। इसराइलियों ने बड़े फख्र के साथ ये कहा कि हम शरीयत को मानेंगे और उस पर पूरा अमल करेंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शरीयत पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन याद रहे कि शरीयत हमें नजात नहीं दिला सकती, क्योंकि कोई भी शख्स शरीयत की सही तरह से तामील नहीं कर सकता। बाइबल शरीफ हमें बताती है कि जिसने शरीयत की एक भी बात को तोड़ा, उसने शरीयत की हुक्मदूली की। शरीयत कहती है कि तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, लेकिन लोग दिन में न जाने कितनी बार उसकी कसमें खाया करते हैं। लिखा है कि तू सबत का दिन पाक मानना। कितने लोग हैं जो वाकई इस दिन को पाक मानते हैं और इस दिन कोई भी गलत काम नहीं करते, और इस दिन अपने घरों में धुआं यानी अपने बावर्ची खानों में चूल्हा तक नहीं जलाते। जी हाँ मेरे भाई, शरीयत कहती है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। कितने लोग हैं जो वाकई अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? शरीयत कहती है कि तू खून ना करना, लेकिन खून होते हैं। शरीयत कहती है कि तू चोरी ना करना, लेकिन चोरी की जाती है। शरीयत कहती है जिना ना करना, लेकिन जिना होते हैं। शरीयत ये भी कहती है कि तू झूठ ना बोलना, लेकिन कसरत से झूठ बोला जाता है। ये भी लिखा है कि तू लालच ना करना, लेकिन हर जगह लालच देखने को मिलता है। शरीयत में यह भी लिखा है कि तू खुदा के अलावा किसी के आगे अपना सिर ना झुकाना, लेकिन बहुत सी चीजों के आगे सिर झुकाया जाता है। इस तरह बहुत से कवानीन हैं जो शरीयत में दर्ज हैं। क्या उन सारे कवानीन पर अमल किया जाता है? इंसान ने शरीयत को कबूल तो कर लिया, लेकिन शरीयत पर अमल नहीं कर सका। दरअसल शरीयत का मानने वाला वही है जो पूरी तरह शरीयत पर अमल करे। शरीयत के कुछ कानूनों को मानकर हम शरीयत पर चलने वाले नहीं बन सकते। और फिर वो लोग शरीयत पर कैसे चल सकते हैं जो जरा जरा सी बात में मिस्र लौट जाने की धमकी दे रहे हैं, जिनको मिस्र का पानी और वहां के लजीज खाने याद आ रहे हैं, और जो खुदा की निस्बत फिरौन की तारीफ कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी बेहद नाशुक्री की जिंदगी है, और जो बेहद बड़बड़ाने वाले लोग हैं, वो भला शरीयत पर कैसे चल सकते हैं? समाइन, किसी कानून की तायद करना एक बात है और उस पर चलना दूसरी बात है। समाइन यही इसराइली हैं जिन्होंने शरीयत पर चलने की हामी भरने के बाद भी हजारों बार शरीयत को तोड़ा है। रोमियों के खत के तीसरे बाब की 10वीं आयत से 20वीं आयत तक इन लोगों की बाबत लिखा हुआ है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रहो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، یہ سچ ہے کہ شریعت کے ذریعے ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ شریعت کے ذریعے ہم یہ ضرور پتہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن شریعت کو ہم اپنی فلاح اور بہبودی کا مدار نہیں بنا سکتے۔ سامن، یہاں پر میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت بیکار ہے یا وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ نہیں، شریعت منسوخ نہیں ہوئی، شریعت پر ہمیں چلنا ہے، لیکن اس کو اپنی نجات کا مدار نہیں بنانا ہے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب سیدنا مسیح نے اس دنیا میں آ کر شریعت کو منسوخ کر دیا، لیکن یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ اگر وہ شریعت کو منسوخ کر دیتے تو وہ متی کی انجیل میں یہ نہ فرماتے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ لوکا کی انجیل کے 98 باب میں ایک نوجوان سے یہ نہ کہتے کہ تو شریعت کو تو جانتا ہے۔ اور جب ایک زناکار عورت ان کے سامنے حاضر کی گئی تھی تو وہ زمین پر جھک کر یہ نہ لکھتے کہ چور، خونی اور زناکار، کیونکہ یہ باتیں شریعت کی باتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ دنیا میں واحد ہمارے حضور اقدس جناب سیدنا مسیح ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے پوری طرح شریعت پر عمل کیا، ورنہ ابھی تک کوئی بھی شخص پوری طرح شریعت پر نہیں چل سکا ہے۔ سامعین، خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان جو گناہوں میں کھو گیا ہے نجات حاصل کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی جنت الفردوس میں گزارے۔ اسی لیے اس نے فضل کے دروازے کو کھولا، اور یہ فضل انسان پر جناب سیدنا مسیح پر ایمان لا کر ہوتا ہے۔ میرے بھائی بہن، اگر آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو آپ ابھی اور اسی وقت جناب سیدنا مسیح پر ایمان لائیے اور فضل کے ذریعے نجات حاصل کیجیے۔ آج کا مطالعہ یہاں پر ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رہے، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ پتہ ایک بار پھر دوہرا لیں، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔
ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@radiovv.org، urdu@radiovv.org۔
اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔